حوزے میں زیادہ تر لوگ نقلی بحثیں پڑھ رہے تھے، فقہ و اصول وغیرہ، البتہ اصول کسی حد تک عقلی ہے۔
حوزہ علمیہ قم کے بارے میں جناب شیخ سے پہلے کی بات نہیں کرتا، اس کی طویل داستان ہے، لیکن جب سے مرحوم حاج شیخ عبد الکریم یزدی آل اللہ مقامہ الشریف نے حوزے کو تاسیس کیا، اس وقت سے علامہ طباطبائی کے زمانے تک طبعی طور پر ایک فقہاتی حوزہ رہا ہے۔
نجف میں خاص طور پر دور قدیم میں علم سے مراد صرف فقہ اصول تھی،
یہی جو فقہ موجود تھی۔ کچھ لوگ اسے پڑھتے تھے اور پڑھتے ہی رہتے تھے کہ اوپر سے اوپر آتے جائیں، اور اگر مرجع تقلید تک پہنچ جائیں تو بہت اچھا، لیکن ایسا بہت نادر تھا، خدا توفیق دے کے پہنچ جائیں۔ اس صورت میں وہ لوگوں کے بعض حلقوں میں رابطہ بنا لیتے ہیں، اگر کوئی فاضل ہو جاتا تو وہ اسی حد تک ہوتا کہ وہ حوزے میں مدرس بن جاتا۔ اب دوبارہ وہ شخص درس کہے گا اور ایک فرد مزید افراد کو تربیت کرے گا تاکہ وہ بھی مدرس بن جائیں اور پھر وہیں رہ جائیں، یعنی ان دروس کی خیرات و برکات حوزے سے باہر معلوم نہ ہو سکتی تھی۔
علامہ طباطبائی میں فکری تخلیقی صلاحیت موجود تھی، ہر چیز کو الگ سوچ سکتے تھے، تازہ سخن اور انتہائی بدیع فکر رکھتے تھے۔
انہوں نے حوزے کو ایک ایسے بند راستے سے باہر نکالا جو باہر یونیورسٹیوں، روشن فرقوں اور نوجوانوں کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔
اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ذمہ داریاں ہیں، اپنے کندھوں پر معاشرتی پیغام کی ذمہ داری محسوس کرے اور چاہے کہ اپنے نظریے کا اعلان کرے، ایسا انسان کسی سے خوف نہیں رکھتا، چاہے کوئی اس کے پاس آ جائے یا اسے کسی کے پاس جانا پڑے۔
گزشتہ سال خزاں کے موسم میں بعض ضروری کاموں کے سلسلے میں چند دن میں تہران میں رہا۔ ایک دن ایک قابل قدر دانشور جناب ڈاکٹر جزائری کے ساتھ میری گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ فرانسوی ڈاکٹر کربن، جو کہ سربن یونیورسٹی اور تہران یونیورسٹی کے استاد ہیں اور ایک مشہور مستشرق ہیں، آپ سے ملاقات کے طالب ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی ان کی اخلاقی اقدار اور علمی خدمات کا شہرا سن رکھا تھا اور ان سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ اس بنا پر میں ملاقات پر راضی ہو گیا اور ملاقات طے ہو گئی۔ پروفیسر ہنری کربن ایک شخصیت شناس، فرانسوی، فلسفی وقت نظری اور گہرے عرفانی رجحان کا مجموعہ تھا۔ فلسفہ اور عرفان سے اس کی آشنائی جناب سہروردی کی کتاب حکمت الاشراق کے مطالعے اور اس کی تصحیح کے ساتھ ہوئی۔ یہ کتاب اس کے استاد لوئی ماسینیون نے اسے تحفے میں دی تھی۔ کتاب حکمت الاشراق کے عمیق اور حیران کن مطالب نے کربن کی زندگی میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ سربن یونیورسٹی کا استاد ایران آیا اور تہران یونیورسٹی میں فلسفے کا استاد بن گیا۔ لیکن یہ بات کل داستان نہ تھی، وہ کسی کی تلاش میں تھا۔ سہروردی اور ملا صدرہ عرفان اسلامی کو نہ صرف اس کے لیے بیان کرے بلکہ اس کے راستے کو طے کر چکا ہو، نیز اس کے بے شمار سوالات کا بھی جواب دے۔ کربن کے مہربان خدا نے جسے وہ چاہتا تھا اس تک پہنچا دیا۔ یہ ملاقات اگرچہ جلدی میں تھوڑی مدت کے لیے اور مصروفیت کے دوران ہو سکی۔ جناب ڈاکٹر کربن پیرس جانے کی تیاری میں تھے، لیکن اس مختصر وقت میں دوستی کا پودا لگا دیا گیا۔ اس طرح کئی سال تک ان دونوں کے درمیان ملاقاتوں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔
تہران کی ملاقاتوں میں میں بھی قم سے ان کے ہمراہ آیا کرتا تھا۔ ہر دو ہفتے بعد دو شب تہران میں رہتے تھے۔ خیابان بہار پر جناب ذوالمجد تبا تبائی کے گھر قیام ہوتا تھا۔ جناب ڈاکٹر کربن، جناب ڈاکٹر نصر اور بعض شاگردان اور اساتید بھی ہوا کرتے تھے۔ میں بھی ان محافل میں شرکت کیا کرتا تھا۔ مجھ سے پہلے بھی یہ محفل درس و بحث منعقد ہوا کرتی تھی، لیکن مجھے بھی توفیق حاصل ہوئی کہ چند سال میں بھی ان محافل میں شرکت کرتا رہا۔ جب جناب کربن تہران میں ہوا کرتے تھے، انہی دنوں میں یہ پروگرام منعقد ہوا کرتا تھا۔ عام طور پر جناب کربن 4 مہینے یا 6 مہینے تہران میں رہتے تھے، باقی ایام وہ تہران میں گزارتے تھے۔ جناب کربن معمولاً موسم گرما میں تہران رہتے تھے۔ میں جب قوم سے علامہ کے ہمراہ تہران کے لیے سفر کرتا، اس وقت میں ہمارے پاس سواری نہ تھی۔ میں جاتا شمس العمارہ اسٹاپ کے لیے بس کا ٹکٹ خریدتا، علامہ کے ہمراہ میں آتا، بس میں سوار ہوتا، شمس العمارہ اسٹاپ پر اترتے اور پھر وہاں سے ٹیکسی میں خیابان بہار جناب ذوالمجد کے گھر چلے جاتے۔ موسم بہت گرم ہوا کرتا تھا۔ مرحوم علامہ بوڑھے شخص تھے، اس وقت میں جوان تھا۔ ہم جاتے اور محفل درس و بحث منعقد ہوتی۔ کبھی وہ محفل بہت پربار اور مفید ہوتی، اور کبھی میں دیکھتا کہ معمولی باتوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ میں اس رات سوچتا کہ آج تو کوئی خاص بات نہیں کہی گئی۔ علامہ اس بڑھاپے میں، اس گرمی میں کیوں قم سے تہران آتے ہیں، اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں؟ یہ بات میرے لیے ایک سوال تھی۔
جناب ڈاکٹر کربن کہتے تھے کہ اب تک مستشرقین کے پاس اسلام سے متعلق جو معلومات ہیں، وہ سب مسلمانوں کی کتابوں اور اسلامی آثار کے مطالعے اور مسلمان علماء سے ملاقاتوں سے حاصل شدہ ہیں، اور یہ سب اہل سنت کے دائرے میں ہی رہا ہے۔ اہل سنت علماء کی رائے اور انہی کی تالیفات و تحریرات سے باہر نہیں گئے، جس کے نتیجے میں مذہب تشی کی حقیقت جس طرح مغرب والوں کو معلوم ہونی چاہیے نہیں ہو سکی۔ ان کے نتائج کے لیے مغرب والے مستشرقین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
علامہ نے کربن کو آمادہ کیا کہ وہ تشیع اور آئمہ اطہار کے بارے میں بعض تحقیقات انجام دے۔
ایک اتفاق پیش آیا، نہیں معلوم کہوں یا نہیں، اچھا کہتا ہوں۔ انقلاب ابھی کامیاب نہیں ہوا تھا، چند سال رہتے تھے۔ میرا ایک شبہ تھا جو بعد میں حل ہو گیا۔ میرے بعض دوست جو انقلاب میں متحرک تھے اور وہ جانتے تھے کہ میں کربن والے پروگرام میں شرکت کرتا ہوں، جناب سکندر بھی جانتے تھے۔ جناب سکندر آئے اور مجھ سے کہا، علامہ سے کہو کہ اس پروگرام کو روک دیں، کیونکہ جناب نصر کے ساتھ ان کے روابط اچھے نہ تھے، جناب کربن کو بھی اچھا نہیں جانتے تھے اور اس پروگرام کو بھی طاغوتی شمار کرتے تھے۔
تہران ہفتہ وار محافل منعقد ہوا کرتی تھیں، جس میں سربن یونیورسٹی کے استاد اسلام شناس پروفیسر ہنری کربن اور قم کے مدرس حکمت و مفسر قرآن کریم سید محمد حسین تبا تبائی نیز جدید و قدیم فضلہ و دانشور شرکت کرتے تھے۔ تبا تبائی گویا سقراط زبان ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ارد گرد شاگرد جمع ہیں۔ کربن بھی جو کہ خوش ذوق فاضل شخص ہے، چاہتا تھا کہ اس اسلامی و شیعی ثقافت کے اکیانوس سے چند گھونٹ سراب ہو جائیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی۔
همی بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستی است در کیش مهر.
کہنے لگے کہ ہم خود علامہ سے نہیں کہہ سکتے، آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور علامہ سے کہیں کہ اس پروگرام کو روک دیں اور آئندہ یہ پروگرام منعقد نہ کریں. میرے لیے یہ بات بہت غم انگیز تھی، بالآخر میرے دوست تھے، البتہ ان محافل میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے. میں نے آقا ثانی سے کہا آپ کہیں. کہنے لگے ہرگز نہیں، میں نہیں کہوں گا. تم کہنا چاہتے ہو تو کہو، نہیں کہنا چاہتے تو نہ کہو. میں نے بھی نہیں کہا، ایک ہفتہ نہ کہا. دوسرے ہفتے پھر دوست آ گئے اور پوچھا، کہا؟ میں نے جواب دیا نہیں. کہنے لگے کیوں نہیں کہا؟ شور و شرابہ کرنے لگے، خدایا میں کیا کروں، کہوں نہ کہوں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا، بلکہ میں چاہتا تھا یہ درس و بحث کی محفل جاری رہے. میں کس منہ سے یہ بات کروں، ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں کا دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ
میرا خیال ہے کہ علامہ طباطبائی نے جو خدمت انجام دی، جناب کربن کے ساتھ جو ملاقاتیں کی، اس میں انہوں نے حقائق بیان کیے. پھر شیعہ در اسلام کے موضوع کو بیان کیا، جو کہ انہی مباحث کا حاصل وصول تھا. تشیع کے معنوی پہلوؤں کو مغرب نہیں پہچانا تھا، علامہ نے انہیں بیان کیا.
بہرحال جیسا بھی تھا، میں نے امانت کا پاس رکھا اور ایک مناسب فرصت میں جب آقا ثانی بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آقا دوستوں کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے اور میں مجبور ہوں کہ وہ پیغام آپ تک پہنچا دوں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پیغام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں. کہنے لگے کہو. میں نے کہا دوست کہتے ہیں ان محافل کا سلسلہ روک دیا جائے، کہ فی الحال ان کا جاری رہنا ٹھیک نہیں. مجھے یاد ہے کہ جو ہی میں نے یہ بات کی، علامہ غمگین ہو گئے. ان کا چہرہ پہلے سے ہی سرخ تھا، پھر کئی گنا زیادہ سرخ ہو گیا. ان کو راشہ بھی تھا اور وہ بھی کچھ زیادہ ہو گیا. ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. میں آج بھی جب اس حالت کو ذہن ملاتا ہوں، غم زدہ ہو جاتا ہوں.
جناب کربن نے کہا کہ میں جس قدر کر سکتا تھا میں نے کوشش کی ہے کہ مذہب تشیع کو جیسا وہ حقیقت میں ہے مغرب والوں کو اس کا تعارف کرواؤں. گزشتہ تمام مستشرقین کے اعتقاد کے خلاف میرا اعتقاد یہ ہے کہ شیعہ مذہب ایک حقیقی، اصیل اور ثابت قدم ہونے کے ساتھ یہ مذہب اس بے بنیاد اور بے ثقافت مذہب سے سوا ہے جسے گزشتہ مستشرقین نے مغرب والوں کو متعارف کروایا ہے.
آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور علامہ سے کہیں اس پروگرام کو روک دیں. میں نے کہا آقا محترم، دوستوں کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے اور میں مجبور ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ پیغام عرض کروں. میں نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ختم کر دیا جائے اور کہتے ہیں کہ ابھی اس کو جاری رکھنا ٹھیک نہیں ہے. ان کا چہرہ سرخ تھا اور کئی گنا سرخ ہو گیا، اور ان کو راشہ بھی تھا اور ان کا راشہ بھی زیادہ ہو گیا. ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. علامہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور میں نے بھی مزید کچھ نہیں کہا. وہ بہت افسردہ اور خاموش تھے. جب میں نے دیکھا کہ ان کی حالت اس قدر خراب ہے تو میں پشیمان ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کہا. میں مضطرب ہو گیا تھا کہ کیوں میں نے ایسا کہہ دیا. علامہ نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا عجب عجب. پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولے، میں ایک شخص جس نے قلم ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے اور جہان اسلام کے لیے کچھ لکھ رہا ہوں. جہان غرب میں کیا ہو رہا ہے اس کو جاننے کے لیے اس وقت واحد راستہ یہی پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو بھی یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. بس اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ اس گرمی میں وہاں سے اٹھتے ہیں اور یہاں آتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک متفکر ہیں، ایک فلسفر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جہان غرب سے متعلق تازہ ترین رائج فلسفی معلومات حاصل کریں تاکہ صحیح سمت میں سوچ سکیں اور صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اس پروگرام سے علامہ کو یہ فائدہ تھا، البتہ ان کے لیے زیادہ فائدہ تھا۔ کربن بھی یہی چاہتا تھا، کربن بھی بہت زیادہ استفادہ کر رہا تھا۔ وہ بھی ایک روحانی شخص تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایک مفکر اسلام اور ایک اسلام کی ایک روحانی شخصیت کیا کہتی ہے۔ اسی طرح علامہ مرحوم بھی چاہتے تھے کہ اس بات سے آگاہی حاصل کریں کہ دنیا میں فلسفے کے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ لوگ مغرب زمین کے علمی نمائندے تھے۔ کربن مغرب زمین کا ایک بہت بڑا فلسفر تھا اور ہے، تمام فلسفر اسے قبول کرتے ہیں، اپنے دور کا ایک بہت بڑا فلسفر تھا۔ کربن سے زیادہ کسی نے اس قدر اساتذہ سے استفادہ نہ کیا تھا۔ تمام بڑے اساتذہ جیسے ہیگل، ایمل برج، جیلسن، اماسینیون، تمام مغرب زمین کے بڑے فلسفہ کو وہ پڑھ چکا تھا، ان فکری مکاتب سے آشنائی رکھتا تھا اور ایک روحانی شخص تھا۔ معضولات و مشکلات تفکر، معضولات بشر، معضولات ادیان کو جدید دنیا کے اعتبار سے جانتا تھا۔ کبھی ایک جملے میں بیان کر دیتا تھا، ہمیں جہاں پہنچنا چاہیے ان نکات کو بیان کیا کرتا تھا اور اس کا راہ حل پوچھتا تھا۔ ادھر مرحوم علامہ جب ان جدید افق سے آشنا ہوتے تھے اور خود جو متحرک فکر رکھتے تھے، ان کے ذریعے ان پر بہت سے نئے افق روشن ہوتے تھے، ان کا وسیع افق وسیع تر ہو رہا تھا۔ علامہ خارجی زبان نہیں جانتے تھے، انہوں نے خارجی اساتذہ سے نہیں پڑھا تھا، لیکن اچھی طرح سے جانتے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت سنجیدہ مسئلہ کیا ہے، مشکلات کہاں ہیں۔ وہ اس پر فکر کر سکتے تھے، وہ ایک جستجو گر فلسفر تھے۔
پہلے لمحے سے علامہ طباطبائی کی مانوی اور روحانی موجودگی نے کربن کو ان کا فریفتہ کر دیا تھا۔ فرانسوی استاد جان گیا کہ اب ایسے شخص کے پاس آ گیا ہے جس نے علم و حکمت کو فکر و اندیشہ سے مقام عمل تک پہنچایا ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں پہلے اسے چکھ چکے ہیں اور راہ کو طے کر چکے ہیں، نیز دین کا جوہر ان کے وجود میں سما چکا ہے۔ ایسا ہی شخص تشیح کا بہترین معارف ہو سکتا ہے۔ ہنری کربن ایرانی اور ایرانی ثقافت کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، ایران کے مستقبل کے ساتھ بہت گہری دلی وابستگی رکھتا تھا، یہاں تک کہ ایران کو اپنا فکری و مانوی وطن گردانتا تھا۔ ایران کی تنگ اور خاکی گلیوں میں علامہ نے اس کی ہمراہی کی اور اسے الوداع کہا۔ اس کے جانے کے بعد جب علامہ اکیلے رہ گئے تو مغرب زمین کے لیے تشیح پر ایک کتاب لکھنے کی فکر کرنے لگے۔ اس بنا پر اس کے شاگردوں کی مدد سے تین سال کے اندر دو قابل قدر کتابیں لکھی، قرآن در اسلام اور شیعہ در اسلام۔
میں اگر ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو پسند نہ کریں اور ہر سننے والا بھی اس بات کو پسند نہ کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہنری کربن نے جو جہان تشیع کی خدمت کی ہے، تاریخ بشریت میں ایک بے مثال خدمت ہے۔ وہ ظاہری طور پر شیعہ نہیں ہوا یا مسلمان بھی نہیں ہوا، لیکن اس کی روحانی و معنوی کتب جو کہ عام طور پر تشیع کے حق میں ہیں، وہ تشیع کی معنویت کی بات کرتا ہے۔ اس کی کتابیں دنیا کے تمام زندہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، مالزی، ترکی، عربی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ عرب میں کربن کی کتابوں پر پابندی ہے؟ کیوں پابندی ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی حکومت جانتی ہے کہ یہ کتابیں شیعہ کے حق میں ہیں۔ میں چند سال پہلے جب بوسنیا ہرزیگوینا گیا تھا، وہاں اکثریت سنیوں کی ہے، شیعہ بہت کم ہیں۔ میں نے وہاں دیکھا کہ کربن بہت زیادہ مؤثر ہے، جبکہ وہ تشیع کی بات کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ یہ باتیں کہاں سے جانتے ہیں؟ پھر ایک شخصیت نے ہمیں گھر دعوت کی، بنام حافظ اوچ، ایک بڑی شخصیت ہے، وہ فرانسوی زبان پر تسلط رکھتا ہے۔ اس نے کربن کی کتب، بالخصوص شیعہ سے متعلق کتاب کو لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بوسنی زبان میں ان کتابوں کا ترجمہ کر دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کربن بوسنیا میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ یہ بات میرے لیے عجیب و غریب اور حیران کن ہے۔ ساری اسلامی دنیا میں کربن کا اثر پایا جاتا ہے، اس لیے وہ فلسفی عمیق زبان کا مالک تھا۔ اس کا قلم بہت رواں تھا، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں، یہ کوئی کم خدمت نہیں ہے۔ اور اگر وہ علامہ طباطبائی کے ساتھ ملاقات نہ کرتا تو شاید وہ ایسا نہ کر سکتا، یا بہت کم کر سکتا۔
جب ہم قم آئے، اب جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں خالی زمین تھی۔ اس وقت مرحوم آقا حجت زندہ تھے، ان کی خواہش تھی کہ اس جگہ پر ایک مدرسہ بنائیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ صاحب صلاحیت افراد اس جگہ کے لیے نقشہ تیار کر کے لائیں۔ کبھی کبھی آقا حجت کے پاس کچھ لوگ نقشہ لاتے، لیکن حجت کو نقشہ پسند نہ آتا اور آقا اس بات سے پریشان ہو گئے۔ پھر والد صاحب سے کہا کہ آپ اس کے لیے کوئی نقشہ بنائیں۔ اس بات کے بعد علامہ طباطبائی نے اس چیز کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کام شروع کر دیا۔ مرحوم علامہ طباطبائی ریاضی میں اچھی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے جگہ کا اچھی طرح سے مطالعہ کیا اور پھر ایک نقشہ تیار کیا۔ آقا حجت، جو کہ علامہ کے کام کے بارے میں اچھی شناخت رکھتے تھے، انہوں نے اس نقشے کو قبول کر لیا۔ آج یہ مدرسہ اسی نقشے پر قائم ہے۔ میں نے والد گرامی سے پوچھا، آپ نے ان عمارتوں کو الگ الگ کیوں بنایا ہے؟ ان کے اطراف ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، یہ طرز تعمیر دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور زمین کی تمام جہات کی طرف متوجہ کرتی ہے، نگاہ کی محدودیت کو ختم کرتی ہے۔ علاوہ ازی، اس میں ہر عمارت کا عقبی حصہ ساکنین کے لیے کئی جہات سے قابل استفادہ ہے۔ زمین میں ایک طرف بیت الخلاء بنائے ہیں اور مدرسے میں ورد کے بعد دائیں طرف مسجد کی تعمیر کی ہے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کا خیال رکھا ہے، تہخانوں کے لیے ہوادان بنائے ہیں کہ موسم گرما میں جب ہوا ان سے ٹکرائے تو سیدھی ہوا تہخانے میں جائے گی۔ اور فضا میں کچھ خنکی پیدا ہوگی۔ میں نے پہلے کے لیے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ ایک حصہ تھا اور یہ شعر کے
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وانج خود داشت بیگانه تمنا می کرد۔
اس شعر کو بہت ذوق و شوق کے ساتھ تشریح کیا کرتے تھے، یعنی انسان کے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن وہ اس چیز کی تلاش میں کسی دوسرے کے پیچھے جاتا ہے، وہ چیز جو اس کے پاس ہے کہیں اور تلاش کر رہا ہے۔ جی ہاں،
مرحوم علامہ طباطبائی حافظ کے بہت عقیدت مند تھے۔ جب ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے اور دروس میں شرکت کرتے تھے، اگر کبھی گفتگو کے دوران کوئی شعر آ جاتا تو اسے بہت اچھی طرح سے معنی کرتے، حافظ کے ساتھ بہت زیادہ انس و الفت رکھتے تھے۔ چونکہ آقا طباطبائی خود بھی ادیب تھے، اس کے علاوہ فلاسفر بھی تھے، اور حافظ کے شعر کی ظرافت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، وہ حقیقت میں ہنر مند تھے۔ اس طرح شعر کو بیان کرتے کہ جیسے اس کے مطالب کو انہوں نے لمس کیا ہے۔ ان جلسات اور دیوان حافظ کے ساتھ وابستگی، نیز حافظ کی ابیات میں جو غور و خوص کیا کرتے تھے، اس کا نتیجہ جمال آفتاب کتاب تھی۔
استاد، آپ نے شعر کیوں کہے؟
پہلے برنج جاہل جنبی خیال جلو می کرد و عرض کنم بیشتر تاثیر داشت، ما هم یه چند تا بیت شعر کسی رم نیست، یه چند تا بیت تهیه کردیم به نام شعر۔
وہ ایک بہت اچھے شاعر تھے، ان کے بہت سے اشعار ہیں جو کہ شعر پڑھنے والوں نے وہ اشعار مجھ سے لیے ہیں۔ جی ہاں، کیا ان کے اشعار میں سے کچھ سنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، سنا سکتا ہوں۔ ان کا ایک شعر جو مجھے یاد ہے، یہی میں نے کہا اور کئی بار کہا، میرا دین دل والوں کی محبت ہے، محبت کے دین میں عبادت مستی میں ہے، اس حلقے سے باہر ہے سب ہوشیار لوگ، خوشی آسائش نیند سے افکار کا کوئی واسطہ نہیں، دل والوں کی گلی میں دل اور خواہشات کے درمیان میں نے دیواریں بنا ڈالیں، کئی فرہاد پہاڑوں میں مارے گئے، کئی حلاج تختہ دار پر چڑھ گئے۔ جی ہاں،
یہ اشعار علامہ کے ہیں؟
جی ہاں جی ہاں۔
کیا علامہ خود بھی اشعار پڑھا کرتے تھے یا کوئی اور ان کے لیے پڑھا کرتا تھا؟
نہیں، خود سے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کی آواز اچھی نہیں تھی۔ جی ہاں،
یعنی معمولی انداز میں؟
جی معمولی انداز
ان کے میں۔ بہت سے اشعار ہیں، انہوں نے اپنے اشعار کو ضائع کر دیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ شاعر مشہور ہو جائے۔ نوکر کو کاغذ دیا اور کہا کہ پانی میں بہا دو، سوائے بعض اشعار کے جو لوگوں کے ہاتھ پہنچ چکے تھے، بس وہی باقی رہ گئے ہیں۔
جو اشعار آپ کہہ رہے تھے، کیا آپ کو یاد نہیں آیا جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تھا؟
بس ایک شعر ہے، شاید مجھے یاد آ جائے۔
گفت ان شاہ شہیدان که بلا شد سویم، با همین قافله ام راه فنا می پویم۔
اس کا مطلب یہ تھا، اس کے بعد والا حصہ یاد نہیں، بہت پرتاثیر ہے۔
استاد، کیا آپ کو اپنے اشعار میں سے کچھ شعر یاد ہیں؟
شاید یادم باشه، من به سرچشمه خورشید نه خود با بردم را، ذره بودم و چشم ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که بچه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. یه چند تای دیگرم دارم.
آج تک آزاد فکر علامہ طباطبائی سے زیادہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا.
لوگوں کے اور اپنے درمیان کسی بھی قسم کے فرق کے قائل نہ تھے. مجھے آج تک یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کبھی بھی انہیں نیا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا.
اگر آپ انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو حقیقتاً وہ نماز میں محو ہوتے تھے.
ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں ان کے اجداد و طاہرین کے ساتھ محشور فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے.